اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. خب یه سلسله بحث‌هایی به شکل ناتمام و تقطیع شده در مورد حضرت حجت صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارا سلسلہ وار گفتگو کا جو عنوان ہے ہمارے آخری مولا حضرت امام زمانہ عجل الله تعالی فرجه الشریف سے متعلق، اس سے اب تک ہم نے کئی جلسوں میں گفتگو کی ہے کہ جو ابھی مکمل نہیں ہوئی.
ما در این جلسه به فضل الهی یکی از مقاطع حساس دوران ظهور رو بحث میکنیم.
خداوند عالم کی مدد سے آج کی اس محفل میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر روشنی ڈالیں گے کہ جس کا تعلق ظهور امام سے ہے اور جو انتہائی اهمیت کی حامل ہے.
و اون مقطع مقطع یاوران حضرت است.
وہ جو اهمیت کا حامل موضوع ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا عنوان بھی امام عصر کے مددگار.
از روایات استفاده می شود که اون 313 نفری که در خدمت حضرت به عنوان کارگزاران نظام اسلامی حضرت هستند همه جوانند.
قابل غور نکته ہے وہ یہ کہ روایات سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جو 313 خاص افراد کا ذکر کیا گیا امام کے ناصروں میں، یہ 313 وہ افراد کے جن کو ہم اپنی اپنی اس گفتگو میں والیان یا والیوں کے نام سے بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ والی یعنی جس کو ہم گورنر کا ترجمہ کرتے ہیں، در حقیقت ایسے افراد کو جو امام کے خاص سپاہی ہیں. ان 313 افراد، روایت یہ بتا دی کہ 313 جوان ہیں.
و جناب مولا امیر المومنین فرمودن ان اصحاب المهدی شباب لا کهول فیهم.
امام علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مہدی کے جو اصحاب و انصار ہیں وہ سب جوان ہیں اور ان میں کوئی پیرسن پایا نہیں جاتا.
ان بخش را انشاءاللہ در اواسط مبحث بهش خواہیم پرداخت.
انشاءاللہ اپنی گفتگو کے جب وسط میں پہنچیں گے تو اس مطلب کی جانب اشارہ کریں گے.
سوال این است چرا جوانان؟
سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں جوانوں کو مورد توجہ قرار دیا گیا ہے.
چرا اصحاب حضرت جوانها هستند؟
کیا وجہ ہے کہ امام کے اصحاب و انصار کا جب ذکر کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ سب جوان ہیں؟
ببینید باید طوری باشه بحث که شما اون زمان رو برای خودتون بتونید تصویر کنید الان.
اور گفتگو بھی کچھ اس انداز سے ہونی چاہیے کہ آپ لوگ جب گفتگو سن رہے ہوں تو اس زمانے کو اپنے ذہنوں میں متصور کر سکیں.
چرا جوانان، چرا در روایات آمده است که جوانان اصحاب حضرتند و کارگزاران نظام اسلامی تأسیس شده به دست صاحب الزمانند؟ چرا؟
آخر کیا وجہ ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو امام عصر کے ساتھ وہ خاص طبقہ کہ جس نے نظام کے چلانے میں امام کی مدد کرنی ہے وہ جوانوں پہ مشتمل ہوگا؟
اگر بخواہیم سر این چرا را و چرائی این چرا را دریافت کنیم نیاز به یک مقدمه داریم.
بس اب اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہے، اس کیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک مقدماتی گفتگو کرنی ہے.
مقدمه ممکن است یک قدری طولانی بشود و خاطر شریف شما رو مقداری ملول کند، ولی تحمل کنید.
اس بات کا امکان موجود ہے کہ جب ہم اس مقدماتی گفتگو میں وارد ہوں گے تو شاید یہ مقدماتی گفتگو خود طولانی ہو جائے اور اس کی طولانی ہونا آپ کی تھکن کا سبب بن جائے، لیکن بہرحال کوئی اس کے علاوہ چارہ کار نہیں.
اگر کسی تحقیق کند در شخصیت جوان و اقبال جوان به انبیا و اثرگذاری جوانان در نهضت انبیا در میابد که چرا جوانان کارگزاران نظام اسلامی حضرت حجت هستند.
اگر کوئی تحقیق کرے نوجوانوں سے متعلق موضوعات کے اوپر، ان کی خصوصیات کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسی تحقیق کے اندر اس بات پر بھی غور کرے کہ نوجوانوں نے انبیاء علیہ السلام کی تحریکوں میں کس طرح سے فعال کردار ادا کیا، تو پھر اس کے سامنے یہ بات آیا ہو جائے گی کہ کیوں امام عصر کے ان افراد میں کہ جنہوں نے نظام اسلامی کو امام کے ساتھ چلانا ہے نوجوانوں کا ذکر کیا گیا ہے.
این صدای این بلنگوی ما ظاہراً خیلی گوش خراش ہے نا،
تھوڑا سا اس کی آواز کو کنٹرول کر لیں، مینج کر لیں، بہت اونچی وہ لگ رہی ہے، کانوں میں واپس آ رہی ہے. درود بھیجیے محمد والے محمد پہ.
آلودگی صوتی مطلوب نیست.
خب فضائی جس کو کہتے ہیں پولوشن، وہ اچھا نہیں ہوتا.
با صدای معتدل هم میشه حرفا رو گفت،
آرام آرام سے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے.
خب جوانی بهار سبز حیات،
زندگی کی سبز بهار کا نام جوانی ہے.
دوران نشاط انسان،
انسان کے نشاط کا شادابی کا دور ہے.
در این دوران شادابی و تلاش، اراده و پشتکار، نیرو و احساس در جوانی فراوان یافت می شود.
جوانی کے اندر عزم و ارادہ، شادابی، نشاط، تحرک، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں.
نوگرائی، فضیلت جوئی،
فضیلتوں کا پیچھا کرنا،
عدالت خواہی،
عدالت کی طلب
و دہا ویژگی دیگر،
اور اسی طرح دیگر خصوصیات ہیں جو جوانی میں پائی جاتی ہیں،
در این مقطع از عمر تجلی میکنه.
یہ وہ خصوصیات ہیں جن کا ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا کہ یہ جوانی کے اندر یہ خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں.
و این خصوصیات است کہ انسان را، جوان را به هویت جویی وامی دارد.
یہی فضیلت کی تلاش، فضیلت کی طلب، عزم و ارادہ، یہ تمام چیزیں سبب بنتی ہیں کہ نوجوان اپنی جوانی میں حقیقت کی تلاش میں جاتا ہے.
جوان میخواهد هویت خودش رو پیدا کنه،
اور ایک نوجوان اپنی حیثیت اور حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے.
من کیم، چیم، به کجا باید بروم، چه باید بکنم، به کجا خواهم رسید.
اور ایک نوجوان کے ذہن میں یہ سوالات ابھرتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں، مجھے کیا مقصد حاصل کرنا ہے، اور بالآخر کہاں جانا ہے.
جرقه و استارت هویت جویی و استقلال طلبی در این دوران از عمر زده میشه.
اور یہی وہ دوران ہے جوانی کا کہ جہاں اپنی حقیقت کو پہچاننے کا جذبہ بیدار ہوا کرتا ہے.
و اون وقتی که میخواد هویت جویی کند، استقلال خواهی کند، نگاهی به گذشته خود و تاریخش میکند.
اور جب انسان اپنی حقیقت کی تلاش کی طرف آتا ہے تو پھر اپنی اور گزشتہ گزری ہوئی اقوام کے ماضی کو دیکھتا ہے
و امروز جامعہ رو میبیند
اور آج کے دور کی موجودہ دور کی حقیقت کو دیکھتا ہے
و میگوید من کیم، چیم، چه باید باشم.
اور اس کے ذہنوں میں یہ سوالات آتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیا مقصد ہے.
آیا من باید مقهور و مغلوب اراده های غالب جهانی باشم؟
اور اس کے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ کیا میں اس لیے خلق کیا گیا ہوں کہ میں ہمیشہ دوسری طاقتوں اور دوسری قدرتوں کے ارادوں کے درمیان پھنسا رہوں؟
لہذا شما میبینید جنبش وال استریت شروع میشود.
لہذا یہی چیزیں سبب بنتی ہیں کہ نوجوان جب اپنی حقیقت کی تلاش میں آتا ہے تو پھر فلسطین پر فلسطینی مارکہ انجام دیتے ہیں،
بیداری اسلامی شروع میشود،
دنیا کے اندر اسلامی تحریک نوجوانوں کے وجود سے آغاز کرتی ہیں.
چرا؟ چون جوان به دنبال هویت جویی و استقلال طلبی.
یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نوجوان نے جوانی کے اندر اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی اور اپنی آزادی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش.
برای چه دنبال هویت جویی و استقلال خواهی؟
کیوں نوجوان اپنی حقیقت کی تلاش میں اور ثابت خود مختار بننا چاہتا ہے؟
میگوید اول باید هویت جویی کنم، استقلال طلبی کنم تا آینده ای روشن، نمایی مشعشع در جامعه من و در زندگی من رخ دهد.
کیوں ایک نوجوان اپنی حقیقت کی طلب کرتا ہے، اس کے بعد خود مختاری کی طلب کرتا ہے؟ اس لیے کہ اپنی حقیقت کو پہچان کر خود مختاری کے سائے مر اپنے آئندہ کو بنا سکتا ہے.
ان وقتی کہ ہمیں انہا رو جلو چشم خودش چید و کنار ہم گذاشت، من هویت جو هستم، استقلال طلب هستم، اراده دارم، باید حرکت کنم، عشق به امید و آینده درخشان در وجود او شکوفا می شود.
یہی سبب بنتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اپنی خود مختاری کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے عزم و ارادے کے ذریعے اپنے آئندہ کے لیے فیصلہ کرتا ہے.
ان خصوصیات روحی،
یہ ایک نوجوان کی روحی خصوصیات ہیں،
ان ہویت جوئی و استقلال طلبی
یعنی حقیقت کی طلب اور خود مختاری،
ان امید به ساختن آینده روشن و شفاف،
اپنی حقیقت کی تلاش، خود مختاری اس کو آئندہ بنانے میں مددگار بنتی،
که در وجود جوان تلألؤ دارد و خود نمایی می کند.
اور یہ صفات ایک نوجوان کی، نوجوان انسان کے اندر جو ہیں وہ اپنا کمال پیدا کرتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں.
همه را، اونایی که میخوان دنیا را اداره کنند، بر این وارد وادار میکند که به شکلی جوان را در اختیار بگیرند.
یہی سبب ہے کہ وہ افراد یا وہ نظریات یا وہ قومیں کے جو چاہتی ہیں کہ کسی جگہ پر اپنا سلطہ قائم کر سکیں، ہمیشہ ان کا ٹارگیٹ نوجوان بنتے ہیں،
تا بے واسطے ان جوان آینده را از آن خود کنند،
تاکہ ان نوجوانوں کو اپنے قبضے میں لے کر اپنا آئندہ محفوظ کر سکیں.
در این میان پیامبران هم آمدن برای جوان، خواسته های او، تمنیات او، هویت جویی او، استقلال خواهی او، آمدن نسخه نوشتند.
و شاید یهی سبب ہے کہ حتی الہی تعلیمات میں کہ جو انبیاء کے ذریعے سے پہنچی ہیں، انبیاء نے بھی نوجوانوں کے اوپر توجہ دی، نوجوانوں کی غرائز، نوجوانوں کی توجہات، نوجوانوں کی خواہشات، نوجوانوں کی ضروریات، ان تمام چیزوں کے لیے الہی ادیان میں بھی باتیں ہوئیں اور انبیاء نے اس کا نسخہ بیان کیا.
ہم خودشان اقدام کردن برای تعامل با جوان،
اور خود انبیاء نے نوجوانوں سے معاملات کو طے کیا ہے.
ہم به پیروانشان دستور دادن که پیروان ما شما با جوان باید تعاملی خاص داشته باشید.
خود انبیاء نے نوجوانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھا ہمیشہ, اور اپنے بعد اپنے اوصیاء کو اپنے علماء کو یہ تاکید کی کہ نوجوانوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آئیں.
مواظب باشید, جوان را از دست ندید.
توجہ کرنی چاہیے کہ نوجوان ہمارے ہاتھ سے نہ نکلیں.
آنانی که با جوان قهر می کنند حقیقتا دارن آینده یک جامعه رو به بمباردمان می کنند.
اگر کوئی معاشرہ نوجوانوں سے ناراض ہو جائے, نوجوانوں کو ناراض کر بیٹھے, تو در حقیقت اس معاشرے نے, اس سوسائٹی نے اپنے مستقبل کو تباہ کر دیا.
آنانی که به جوان اعتنا نمی کنند حقیقتا بی اعتنائی به آینده جامعه می کنند.
جو نوجوانوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, در حقیقت یہ اپنے مستقبل سے لاپرواہ ہو گئے.
آنانی که برای جوان فکر نمی کنند و به دنبال تربیت جوان نیستند, در نهایت به آینده جامعه و تربیت او عنایتی ندارند.
پس جو نوجوان اور اس کی تربیت کو فراموش کر بیٹھے, وہ در حقیقت معاشرے کی آئندہ کی اقدار کو پامال کرنے کا سبب بن رہا ہے.
اولیاء مکرم اسلام به ما و دیگران دستور دادند جوانان رو دریابید.
ہمارے اولیاء نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نوجوانوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں, ان کی خاص خیال رکھیں ان کا.
لأن قلب الشاب عرق من قلب الشیخ, قلب جوان رقیقتر لطیفتر از قلب پیران است.
شاید یہی سبب ہے کہ ہمیں بیان کیا گیا اسلامی روایات میں کہ نوجوان کا دل ایک بوڑھے شخص کی نسبت زیادہ لطافت رکھتا ہے اور زیادہ نازک ہوا کرتا ہے,
یعنی معنویات کو بہتر میپذیرے.
یعنی اس کا ایک عنوان یہ ہے کہ اس کا دل معنویات کو کسب کرنے کے لیے زیادہ آمادہ ہوتا ہے.
در مقابل مسائل ملکوتی و معنوی زودتر خاضع میشے.
ملکوتی اور آسمانی جو مسائل ہیں, غیبی مسائل ہیں, ان کو جلدی قبول کرتا ہے.
قابلیت تربیت در مسائل معنوی در جوان خیلی بیشتره.
اور معنوی اعتبار سے تربیت کے جو امور ہیں ان کو ایک نوجوان نوجوانی میں زیادہ بہتر اور جلدی انجام دیتا ہے.
و حضرت مولا فرمودند,
امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا,
قلب الحدث کالارض الخالیہ,
ایک نوجوان کا دل ایک خالی سرزمین کی مانند ہے.
ما الغی فیها من شیء قبلت,
اور اس میں جو بھی بیج ڈالا جائے گا وہ اس میں اگ جائے گا.
یادت باشه تو اگر کشت نکردی دیگری کشتکار ماهری.
بس ایک عظیم ایک عجیب اہم نقطہ ہے اس امام کے قول کے اندر. امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان کا دل ایک خالی سرزمین کی مانند ہے جس میں جو بیج ڈالو گے اگ جائے گا. اگر آپ نے یہ بیج ڈالنے میں کوتاہی کی تو چونکہ یہ زمین آمادہ ہے, دوسرا اس میں بیج ڈال کے اس کی فصل لے جائے گا.
و امام صادق فرمود علیک بالاحداث, بر تو باد بر جوانها.
امام صادق علیہ السلام نے بھی تاکید کی ہے, نصیحت فرمائی کہ نوجوانوں پہ بہت توجہ دو.
فانهم اسرع الى كل خیر,
چونکہ وہ ہر بھلائی کی طرف تیزی سے بڑھنے والے ہوتے ہیں.
خب ان دستوراتی است که از ناحیه انبیاء اولیاء مکرم اسلام برای تعامل با جوان به ما دادن.
پس یہ روایات اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ ہمیں ہمارے اولیاء نے یہ بات سکھائی کہ نوجوانوں سے برتاؤ میں بہت توجہ چاہیے.
با ہمین روی کرد و با ہمین بینش و با ہمین نگاہ انبیاء اولیاء ائمه طاہرین با جوانها تعامل کردند.
انہی وجوہات کی بنیاد پر انبیاء اولیاء اور ائمہ علیہم السلام نوجوانوں کے ساتھ بہت خصوصی برتاؤ کیا کرتے تھے.
و چون با دقت تام عمل کردن جوانان رو دریافتن, جوانان در نهضت انبیاء پیشگامان بودند.
اور چونکہ انبیاء نے نوجوانوں کی ان خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے برتاؤ کیا, نتیجے میں جوانوں نے ان کا ساتھ دیا اور انبیاء کی تحریکوں کا ایک حصہ بنے.
در قضیه جناب ابراهیم جوانها پیشتاز بودند.
حضرت ابراہیم کی داستان میں بھی جوان ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ آگے بڑھتے ہیں.
در جریان جناب موسیٰ جب انہا پیشتاز بودن،
جناب موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے اندر بھی نوجوان ہیں جو کردار ادا کرتے ہوئے نظر
در جریان جناب عیسیٰ جوانان پیشتاز بودن،
حضرت عیسیٰ کی داستان میں بھی نوجوان ہیں جو آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں.
چون اسرع الى کل خیر،
کیوں؟ اس لیے کہ امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ نوجوان ہر خیر کی جانب تیزی سے بڑھتا ہے.
یادتان باشد آنانی که به جوان بی اعتنا هستند در حقیقت به آینده جامعه بی اعتنایی می کنند.
پس توجه رکھیے گا، وہ لوگ کے جو نوجوانوں سے لاپرواہی سے پیش آتے ہیں وہ اپنے مستقبل سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں.
پیامبر اکرم هم که مبعوث شدند جوانان بودند که پیشتاز بودند از دیگران.
اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ کا بھی ساتھ دینے والے نوجوان تھے.
اونا با الہام از فطرت الہی که خداوند در وجود هر انسانی به ودیعت نهاده به طرف پیغمبر سرعت کردن،
اور ان نوجوانوں نے اس الہی الہام کے ذریعے کہ جس کو خداوند عالم نے فطرتاً ہر انسان کے اندر رکھا ہے رسول اللہ کا ساتھ دیا.
با شور و نشاط و ارادے تمام ہر سختی رو به جان خریدن،
اور اسی وجہ سے انہوں نے تمام شوق اور جذبے سے معمور ہو کر ہر سختی کو اپنی جان بخریدا لیکن رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑا.
و قلب پیغمبر رو شاد کردند،
اور رسول اکرم کے کاموں میں اس طرح مددگار بنے کہ آپ کا قلب مبارک ان نوجوانوں سے راضی رہا.
اون وقت در یک بیانی نبی اکرم دارد که ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا، خدا من رو بشیر و نذیر مبعوث کرد.
رسول اکرم نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے.
فحالفن شبان آمدن با من قسم خوردن، پیوند بستن، معاہدہ کردن، ایستادن.
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے اور نوجوانوں نے میرے ساتھ عہد و پیمان کی اور میرے ساتھ پابندی کی اپنے پیروں.
فحالفن شیوخ،
اور
اما پیرها با من مخالفت کردند.
اور نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا جبکہ جو بوڑھے افراد تھے انہوں نے میری مخالفت کی.
فحالفن شبان، جوانان با من پیوند بستند،
نوجوانوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا اور اس کی پابندی کی.
اما شیوخ با من مخالفت کردند،
لیکن بوڑھے افراد نے میری مخالفت کی.
حالا ببینید داریم وارد میشیم، چرا یاران مهدی همه جوانن؟
ذهن میں رکھیے گا کہ ہم اس بحث کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ کیوں امام کے اصحاب نوجوانوں پر مشتمل ہیں.
البته خواهیم گفت که این یاران خاصن، اینطور نیست که پیر مردها جز یاران حضرت مهدی نشند، اما پیر مردها جز 313 نفر ظاهرا نیستن.
اس بات کی جانب بھی توجہ رکھیے گا کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ امام کے تمام اصحاب، امام کے تمام ناصر جوانوں پر مشتمل ہیں، یہ ان 313 افراد کی بات ہو رہی ہے جو خاص افراد ہیں. اس کے علاوہ جو لشکر بندہ ہے اس میں بہرحال بوڑھے افراد موجود ہیں، لیکن ان 313 میں ظاہراً کسی بوڑھے کا ذکر نہیں.
و این بشارت رو بدم که از این 313 نفر جوان 50 تاشون خانوما هستن.
اور میں یہاں یہ بشارت بھی دینا چاہتا ہوں بہنوں کے لیے کہ ان 313 کی جو تعداد بیان کی گئی ہے، 313 میں سے 50 کی تعداد خواتین پر مشتمل ہے.
خواتین جوان با ارادہ و با نشاط،
ایسی نوجوان خواتین کے جن کا ارادہ اور عزم بہت پختہ ہے.
ان رو روایاتشو خواہیم خوندا،
ان روایتوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا.
خلاصے پیغمبر فرمود من مبعوث شدم، فحالفن شبان فخالفن شیوخ.
پس رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میں بشیر و نذیر بن کر مبعوث ہوا، نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا جبکہ بوڑھوں نے میری مخالفت کی.
من سه تا تکه از تاریخ صدر اسلام براتون میگم در انتخاب جوان.
میں اول اسلام سے تین داستانوں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں نوجوانی سے متعلق.
جوانی است خوش قامت، خوش لباس، شیک پوش، باوقار، مؤدب، مورد عنایت مردم مکه.
پہلا ذکر ایک ایسے نوجوان کا ہے کہ جو بہت خوش لباس ہے، اچھی قد و قامت رکھتا ہے، اچھا وجی شکل ہے اور مکے کے لوگوں میں مشہور ہے۔
در خوش لباسی و شیک پوشی و خوش قامتی و ادب زبان زد خاص و عام،
اپنے قد و قامت کے اعتبار سے، اپنے لباس کے اعتبار سے، اپنے رفتہ کردار کے اعتبار سے مکے کے لوگوں میں مشہور ہے۔
اسم این جوان مصعب ابن عمیر ہے،
اس نوجوان کا نام مصعب ابن عمیر ہے۔
این جوان شیک پوش خوش اندام خوش اخلاق آمد خدمت رسول اللہ اسلام آورد،
اور یہی نوجوان کہ جو خوش لباس ہے، خوش اخلاق ہے، یہ رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے اسلام قبول کرتا ہے۔
اما تقیہ می کرد
اور اسلام نمی کرد، اسلام قبول کرنے کے بعد تقیہ کی حالت میں رہتے ہیں، اعلان نہیں کرتے۔
عثمان ابن طلحہ او رو دید کہ در یک گوشے ہی دارے نماز میخونے،
اور جب وہ تقیہ کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے تو عثمان ابن طلحہ نے دیکھا کہ وہ کسی گوشے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔
عجب، مصعبم مسلمان شده، این جوان شیک پوش خوش اندام،
بس انہوں نے دیکھا کہ یہ مصعب بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔
قضیه را آمد با مادر مصعب در میان گذاشت،
عثمان ابن طلحہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آ کر مصعب ابن عمیر کی والدہ سے یہ قصہ بیان کیا۔
مادر با پدر، پدر با برادر تصمیم گرفتن مصعب رو زندانی کنند،
اس کے بعد ماں باپ نے اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ مل کر یہ ارادہ کیا کہ مصعب کو قید میں ڈال دیا جائے۔
اما دیدن علاج ندارد،
لیکن دیکھا کہ قید میں ڈالنا بھی کسی درد کی دوا نہیں ہے۔
یک جوان ہویت جو، یک جوان استقلال طلب، یک جوانی که میخواهد برای آینده خود و جامعه فکر کند دست بر نمیداره از تفکره،
یعنی انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا کہ ایک ایسا نوجوان یعنی مصعب کہ جس نے اپنی حقیقت کی تلاش کی، اپنی خود مختاری کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے آئندہ کو خود سے بنانے کی کوشش کی، اس کے اوپر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہو سکتا۔
وشہد مصعب بدرا، از زندان آزادش کردن، با پیغمبر بود، از پیغمبر جدا نشد، آمد در بدر شرکت کرد،
اور مصعب کو قید میں ڈالنے سے بھی مسائل حل نہیں ہوئے، اس کے بعد انہوں نے اس کو قید سے نکالا اور مصعب نے جنگ بدر میں رسول اکرم کی ہمراہی میں شرکت کی۔
وشہد احدا، در احد ہم شرکت کرد،
اور جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں بھی شرکت کی جناب مصعب نے۔
ومعہو لواء رسول اللہ، پرچمدار لشکر رسول اللہ این جوان خوش سیما بود،
اور فقط جنگ خیبر و بدر و احد میں شرکت نہیں کی بلکہ ان دونوں جنگوں میں پرچم داری علم بردار تھے ان دونوں جنگوں میں۔
فقتل بأحد شہیدن، در احد شہید شد،
اور اس کے بعد جنگ احد میں شہید بھی ہو گئے۔
خب برگردیم به اصل مصعب، مصعب آزاد شد،
پس جناب مصعب کو قید سے آزاد کیا گیا،
رفته رفته پیغمبرم اسلامشو در مکه علنی کرد،
اس کے بعد
تبلیغ رو
رسول اکرم نے بھی اپنے اسلام کو تبلیغ کرنا شروع کیا،
طرفداران اندکی پیدا شدن،
اس تبلیغ کے نتیجے میں کچھ لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔
روزی دو نفر از مدینه وارد مکه شدن،
اور ایک روز مدینه سے دو لوگ مکے میں داخل ہوئے،
از قبیله خزرج،
ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا،
اسعد ابن زراره و زکران ابن عبد قیس،
جن کے نام یہ تھے اسعد ابن زراره اور زکران ابن عبد قیس،
با پیغمبر جلسه گذاشتن اسلام آوردن،
اور رسول اکرم کی خدمت میں آئے اور اس کے بعد ان سے ملاقات کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔
ثم قال یا رسول اللہ اب اسمعنا رجلا،
اور انہوں نے رسول اللہ سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لیے کسی شخص کو بھیج دیجئے،
یعلمنا القرآن،
جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے سکے،
ویدعو الناس الی امرک،
اور لوگوں کو جس بات کی آپ بشارت دیتے ہیں اس جانب بلا سکے۔
فرصت گران بہائیس، دو نفر از سران خزرج آمدن مسلمان شدن، حالا معلم قرآن میخوان، کسی که بره امر پیغمبر را به مردم مدینه برسانه، مدینه هم در اون زمان شهر بزرگی بود تقریبا۔
پس ایک بہت بہترین موقع ہے کہ ایک بڑے شہر جو کہ بڑا شہر مدینہ تھا اس زمانے میں، وہاں کے قبیلے کے دو افراد آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ سے کہا ایک ایسے شخص کو بھیج دیجئے جو قوم قرآن کی تعلیم دے اور جو باتیں آپ بتاتے ہیں ان کی جانب لوگوں کو بلا سکے.
فقال رسول اللہ لمصعب بن عمیر وکان فتن حدثا،
اور یہی وہ موقع تھا کہ جہاں رسول اللہ نے مصعب ابن عمیر کو بلایا،
تازہ جوان،
اور مصعب ابن عمیر ابھی تازہ جوان ہوئے تھے.
وامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بالخروج مع الاسد، گفت مصعب تو با این آقا میری مدینہ نماینده منی.
اور رسول اللہ نے اس نوجوان کو جو ابھی نوجوانی کی دہلیز پار کر کے آیا ہے اس سے کہتے ہیں کہ مصعب تم میری نمائندگی میں مدینہ جاؤ اور جا کے لوگوں کو تبلیغ.
وَكَانَ تَعَلَّمَ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرًا،
اور مصعب جو ہیں وہ مدینہ میں لوگوں کو قرآن کی کثیر تعداد میں تعلیم دیا کرتے تھے.
نوجوان را نبی مکرم به عنوان نماینده خودش فرستاده برا مدینہ.
قابل غور نقطہ ہے کہ رسول اللہ نے ایک نوجوان کو کہ جس نے ابھی نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں مدینہ.
یادت میں ایک پیر مردہ نہ بودم.
سوال ہے یہاں پہ کہ کیا رسول اللہ کے ساتھ بوڑھے افراد موجود نہیں تھے؟
چرا، اما جوان گرائی پیامبر رو ببینید.
یقیناً سن رسیدہ افراد رسول اللہ کے ہمراہ تھے، لیکن رسول اللہ نوجوانوں کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ جانب اشارہ ہے.
ببینید این مسئله است، جامعه باید به جوان اعتماد کنه.
یعنی یہ اس بات کے اندر ایک نقطہ پوشیدہ ہے کہ رسول اللہ سن رسیدہ افراد کے مقابلے میں ایک نوجوان پر اعتماد کر رہے ہیں. نوجوان پر اعتماد کرنا چاہیے.
انہو اول من جمع الجمعه بالمدینه، اول کسی که نماز جمعه رو در مدینه به پاداش همین مصعب ابن عمیر.
بس مدینه منوره میں جو پہلی نماز جمعہ قائم ہوئی وہ اسی نوجوان مصعب ابن عمیر کے ہاتھوں سے.
حالا رفته مدینه چندین نفر به دست همین آقا مسلمان شدن قبل از آمدن پیامبر.
اور رسول اللہ کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، ان کو مسلمان کرنے کا افتخار بھی مصعب ابن عمیر کے پاس.
پس ببینید نحوه سلوک پیامبر اکرم با جوان چگونه بوده.
پس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ رسول اکرم نوجوان سے کیسے برتاؤ کر رہے ہیں.
یکی از دوستان ما در قوم یه تتبعی کرده بود راجع به تعامل انبیا با جوان ها که واقعا کار خوبی بود. ای کاش اون یه موقعی ظاهرا چاپ نشده، ای کاش چاپ میشد، خیلی عالیه.
آقا شاید ہمارے کہ آقا کے دوستوں میں سے کسی نے ظاہرا ایک تحقیق کی ہے اس بات پر کہ انبیاء کرام نے نوجوانوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ کتاب چھپی نہیں ہے، کاش کہ چھپتی تو اس کا استفادہ ہو سکتا.
نکتے دوم و داستان دوم،
دوسرا نکتہ اور دوسری داستان.
مکہ فتح شد،
مکہ فتح ہو چکا ہے.
به مجرد فتح مکه پیغمبر داره تو مکه کاراشو انجام میده، یه مرتبه جنگ حنین پیش آمد.
فتح مکہ کے بعد ابھی رسول اکرم مکے میں انتظامات کر رہے ہیں، چیزوں کو صحیح کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جنگ حنین کا موقع پیش آ جاتا ہے.
نہ فرمانداری معلوم ہے، نہ بخشداری معلوم ہے، نہ پولیسی معلوم ہے، جنگ حنین پیش آمد.
یعنی ابھی یہ شہر جس کے انتظامات بھی صحیح طور پہ انجام نہیں پائے، جس کے اندر کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے، ابھی وہاں اس حالت کے اندر جنگ حنین پیش آتی ہے.
جنگ حنین کے پیش آمد، پیغمبر و سربازانش باید فوراً از مکہ خارج بشن.
اور اسی حالت میں جب جنگ حنین کا موقع پیش آتا ہے، رسول اکرم اپنے نوجوانوں کو اور فوجیوں کو حکم دیتے ہیں کہ فوراً مکے سے نکلو جنگ کے لیے.
آمده تو بابا مکہ است، وضعیت خطرناکه ها، تازه فتح شده ها.
یعنی ان باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ ابھی رسول اکرم مکے میں تازہ تازہ آئے ہیں، ابھی یہاں پہ انتظامات صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے، چیزوں کی حکومت پوری طرح قائم نہیں ہو پائی ہے، اس کے باوجود رسول اللہ کہتے ہیں باہر نکل کے جنگ
کریں. خیلی کرہن اسلام آوردن ها،
یعنی اسی مکہ کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے اکراہن اسلام قبول کیا ہے، دل سے تسلیم نہیں کیا.
قطعا توطئے خواہند کردا،
یقیناً ان حالات کے اندر سازش کریں گے وہ بیٹھ کے.
خوب پیشوای انقلاب پیامبر که پیامبر است، یک نفر 21 ساله رو به عنوان استاندار خودش گذاشت تو مدینه مکه.
پس اس انقلاب کے جو رہنما کے رسول اکرم ہیں، یہ اپنی نمائندگی میں ایک 21 سالہ نوجوان کو مکے میں چھوڑتے ہیں.
این همه افراد هستن و والله رسول صلوات الله و سلام علیه عتاب بن اسید رو پیغمبر او رو به ولایت گمارد
اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں جس میں یقیناً سن رسید افراد بھی رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے اس کے باوجود رسول اکرم نے عتاب ابن اسید کے جو 21 سال کے نوجوان ہیں مدینے میں اپنا والی بنا کے چھوڑا
و عمره 21 سنه
اور ان کی عمر ابھی 21 سال تھی
امر مکہ بل حاکم مکہ شد
عتاب ابن اسید 21 سال کی عمر میں مکے کے والی بن گئے
و امره صلوات الله و سلام علیه ان یصلی بالناس
اور رسول اللہ نے ان کو یہ حکم بھی دیا کہ ان کی غیر موجودگی میں یہ لوگوں کو جماعت کی نماز بھی پڑھائیں
و هو اول امیر صلا بمکہ بعد الفتح جماعتا
اور مکہ فتح ہونے کے بعد جو سب سے پہلی جماعت کی نماز ادا کی گئی ہے وہ بھی اسی نوجوان عتاب ابن اسید نے ادا کی ہے
بعد پیغمبر به او گفت جناب اسید میدونی برای چی من تو رو گذاشتم چون تو بہترین هستی
اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں اپنا نمائندہ اور والی بنایا اس لیے کہ تم بہترین ہو
در بعضی از متون است که 21 سالش نشده بود 20 سال و چند ماهش بود
بعض روایتوں میں ان کی عمر کے بارے میں یہ اختلاف بھی ہے کہ ابھی ان کی عمر 21 سال بھی پوری نہیں ہوئی تھی 20 سال اور کچھ مہینے گزرے تھے
پیغمبر این آقا رو نه این جوان 21 ساله رو نصب کرده حالا میخواد از مکه خارج بشه همه رو جمع کردن
اور رسول اکرم اس 21 سالہ نوجوان کو اپنا والی بنا کر جا رہے ہیں لہذا آپ نے جانے سے پہلے مکے میں سب کو جمع کیا
فرمود ولا یحتج محتج منکم فی مخالفته بصغر سنه مبادا یک کسی احتجاج کنه به این که بابا این نوجوانه
اور سب لوگوں کو جمع کرنے کے بعد رسول اکرم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں آپ نے بیان کیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص عتاب ابن اسید کی کم سنی کے باعث ان پر احتجاج کرے اور ان کے اوپر اعتراض کرے
یہ قاعدہ پیغمبر اکرم دست داده
بس یہاں رسول اکرم نے ایک اصول بتایا ہے
فلیس الاکبر هو الافضل هر که عمرش بیشتره که افضل نیست
رسول اکرم
بل الافضل هو الاکبر خیلی لطیفه
بہت لطیف عبارت ہے یہاں پہ جو رسول اکرم نے ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز بھی تصور نہ کرنا کہ جس کی عمر بڑی ہے وہ افضل ہے نہیں جو با فضیلت ہے وہ ہی بڑا ہے جس کے اندر فضیلت ہے وہ بڑا ہے نہ یہ کہ جس کی عمر بڑی ہو وہ بڑا ہے
ببینید جوان گرائی را منتها استعدادها را اکتشاف میکنن و بعد مسئولیت میدن
آپ دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء مخصوصا رسول اکرم کی حیات کے اندر نوجوان اور نوجوانوں کی طرف کتنی توجہ ہے البتہ یہاں نوجوانوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو آشکار کرنے والے مرحلہ ہے
تکیہ سوم تاریخ
تاریخ کا تیسرا ٹکڑا
اسامہ ابن زید
اسامہ ابن زید
واستعمله النبی صلوات اللہ وسلامه علیہ وهو ابن 18 سنه 18 ساله بود
اور رسول اللہ نے جب اسامہ ابن زید کو منتخب کیا ہے کام کے لیے تو اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی
یادتون باشه اونی که ما ینتقو عن الهوا ما یفعل عن الهوا
یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا کہ جس رسول کے بارے میں قرآن نے گواہی دی یعنی قرآن کی گواہی اللہ کا کلام ہے کہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے فقط کہنے کے لیے نہیں یہ اپنی جانب سے کچھ کرتے بھی نہیں ہیں
قابلیت ان جوانہا
ان نوجوانوں کی قابلیت صلاحیت کیا ہے
ایثار ان جوانها
ان کا ایثار
جان فشانی ان جوانها
اپنی جان سے گزر جانا ان نوجوانوں میں
و جمع شدن اینان دور پیغمبر اکرم اسلام و پیغمبر را از گزند حوادث مسئول می داشت
بس ان نوجوانوں کا جمع ہو جانا ان کی ایثار ان کی فداکاری ان کی قربانی کا جذبہ سبب بنا کہ رسول اللہ کے گرد جمع ہوئے اور رسول اللہ کو حوادث سے محفوظ رکھا
تحدید دشمنان رو برطرف می کرد
رسول اللہ سے کے اوپر جو دشمنوں کی دھمکیاں تھیں اور حملے تھے ان سے محفوظ رکھا انہیں
درست بلذا مولا فرمود فقمت بالامر حين فشلوا یہ جوانها اون وقتی که همه فشل شده بودن از دور پیغمبر فرار میکردن تو مکه من بودم فقمت بالامر بلند شدم دفاع کردم چند ساله بود امیر المومنین
اور یہی سبب ہے امام علی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ کے رسول کا ہر شخص ساتھ چھوڑ کے بھاگ رہا تھا اس وقت میں ان کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا.
وَتَطَلَّعْتُ حِينَ تَقَبَّأُوا، ان وقتی کہ ہمیں فرار میکردن قائم مشک میکردند من طلوع کردم ایستادم،
اور جس وقت ہر کوئی چھپے جا رہا تھا اس وقت میں بالکل کھل کے سامنے آیا اور میں نے دفاع کیا رسول اللہ کا.
وَنَتَقْتُ حِينَ تَعْتَبُوا، من حرف زدم استدلال کردم دفاع کردم با کلامم وقتی که همه ساکت بودن،
اور جس وقت لوگوں نے خاموشی میں اپنی مصلحت جانی میں نے اس وقت اپنی زبان کو کھولا اور رسول اللہ کا دفاع کیا.
وَمَزَيْتُ بِنُورِ اللَّهِ حِينَ وَقَفُوا، اون وقتی که همه توقف کرده بودن نمیدونیم حق با کیه، حق این رسول الله حق نیست، بنده بودم که با نور الهی به دنبال پیغمبر را افتادم.
اور جس وقت لوگ حق میں تردید کرنے لگے تھے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ حق کس طرف ہے کیا ہے، میں نے خدا وند عالم کی مدد سے اور اس کے نور سے راستہ طے کیا.
اون وقتی هم که دور پیغمبر را ادعی گرفتن و کنت اخفضهم صوتا، اما من صدامو بالا نمی آوردم،
اور جب رسول اللہ کی گرد لوگ جمع ہوتے تھے ان لوگوں کے درمیان میری آواز بلند نہیں ہوا کرتی تھی.
دیدید اونایی که جان فشانی میکنن ساکتن،
یعنی جو لوگ اپنی جان سے گزرتے ہیں ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں وہ اس محفل میں آواز بلند
نہیں کرتے. اونا که برای دنیا اومدن سر و صدا را میاندازن،
اور جو لوگ مفاد کی خاطر آتے ہیں وہ پھر موقع پا کر اپنی آوازیں بلند کرتے.
وکنت اخفضهم صوتا، من خیلی آهسته حرف زدم نخواستم کسی بفهمه.
اور ظاہراً جب رونق پکڑ چکا اسلام اس کے بعد کی بات ہے کہ جب اس لوگوں نے اپنی اپنی داستانیں بیان کرنا شروع کی اس وقت میں نے اپنی کوئی داستان بیان نہیں کی.
وَأَعْلَاهُمْ قُوَّةً، اما از جہت قوت و توانمندی از همه برتر بودم،
لیکن قوت کے اندر طاقت کے اندر میں سب سے زیادہ بہتر تھا.
فُتِرْتُ بِعَنَانِهَا، من مرکب فطرت را سوار شدم کنار پیغمبر راه رفتم،
اور میں فطرت کی سواری پر سوار ہو کر پیغمبر کے ہمگام تھا.
این جوانانند که دور پیغمبرند،
پس یہ نوجوان تھے جو رسول اللہ کے ہمراہ تھے.
جوانای دیگرشون جعفر ابن ابی طالب، عبداللہ ابن مسعود، جابر ابن عبداللہ انصاری،
یہ جتنے بھی نام آقا نے لیے یہ سب نوجوان تھے جو رسول اللہ کے ساتھ.
اینان انجمن جوانان مدافع پیغمبر رو در مکه تشکیل دادن.
پس یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے رسول اکرم کے دفاع میں ایک انجمن کو تشکیل دیا.
شما امیر المومنین ببینید این 5 سال حکومتش اکثر سردارانش جوان بودن.
اسی طرح آپ امام علی علیہ السلام کی 5 سالہ دوران حکومت پہ جب نگاہ ڈالیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بھی زیادہ تر نوجوان ہیں جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں.
حادثہ کربلا اکثر جوان،
کربلا کے حادثے کے اندر زیادہ تر جوانوں کی تعداد ہے.
خوب، تا اینجا چی شد؟
یہاں تک کی گفتگو کا حاصل کیا ہوا؟
این مقدمه یہ حرف،
یہ ہماری مقدماتی گفتگو تھی.
ما تو انقلابمون هم نشون دادیم 8 سال جنگ کردیم در مقابل استکبار با جوان ها.
حتی یہی بات ہماری انقلاب اور اس کے بعد 8 سالہ جنگ دوران دیکھنے میں آئی کہ ان 8 سالوں کے اندر جن لوگوں نے قربانیاں دی وہ نوجوان تھی اکثریت.
من بعضی از موقع میرم گلزار شہدا سنگای رو قبر بچه های شہید رو میخونم،
اور جا کے وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب آپ جائیں کبھی آپ کو زیارت نصیب ہو تو جو شہداء کی قبور ہے ان پہ جا کے دیکھیں کیا سن لکھا ہوا ہے ان کا.
حسن 16 سالے، حسین 17 سالے، تقی 19 سالے، مطلب جو 30 سالے کم داریم.
جو نوجوانوں کی قبروں پہ کتبے لگے ہوئے شہداء کی قبروں پہ ان پہ آپ دیکھیں گے کہ 16 سال 18 سال 19 سال یہی عمریں ملیں گے، 30 سال کا بھی بہت کم ملے گا آپ کو کوئی.
پس ببینید جوانان بودن که قبل از همه به ندای انبیاء لبیک گفتن.
بس یہ در حقیقت نوجوان تھے جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا.
جوانان بودن که قبل از همه جان فشانی کردن،
یہ نوجوان ہی تھے کہ جنہوں نے دوسروں سے پہلے آگے بڑھ کر قربانی کا جذبہ پیدا کیا.
جوانان بودن که نشاط داشتن،
نوجوان تھے جن کے اندر نشاط تھی،
فرح داشتن،
ایک شوق تھا،
شادابی داشتن،
شادابی تھی،
شوق داشتن،
شوق و اشتیاق تھا،
ارادہ داشتن،
ارادہ تھا،
هویت جو بودن،
اپنی تلاش میں تھے،
استقلال طلب بودن،
خود مختاری کی طلب تھی،
ظلم ستیز بودن،
ظلم کے خلاف تھے،
در مقابل ظالمان ایستاد. جوان اینه،
جوان یہ ہے کہ ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہوا کرتا ہے.
الان ہم شما دنیا رو ببینید،
آج بھی آپ دنیا کی طرف نگاہ ڈالیے.
خب حالا میخواییم ببینیم این جوان در ظهور حضرت چه نقشی دارد.
بس آئیے اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ امام زمانہ کے ظهور میں نوجوانوں کا کیا کردار ہے.
اونا ہمیں مقدمه بود،
گزشتہ گفتگو ساری مقدماتی بحث تھی.
برای که ذهنتون آماده بشه از جناب ابراهیم تا پیغمبر اکرم تا حضرت تا امروز نگاه کنید ببین جوان چه کرده.
یہ مقدماتی گفتگو اس لیے تھی کہ آپ جناب ابراہیم سے لے کر رسول اللہ اور رسول اللہ سے لے کر آج تک کے دور کو دیکھیے کہ نوجوانوں نے کیا کارنامے انجام دیے.
ببینید مزیت های جوان رو برشمردیم،
ہم نے نوجوانوں کی خصوصیات کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے.
حالا نقش جوان در ظهور حضرت در اون تلیعه نورانی چه خواهد بود؟
بس ظهور میں اس نور کی محفل کے اندر نوجوانوں کا کیا کردار ہوگا اس کو دیکھتے ہیں.
آیا انزواست؟
کیا نوجوان ایک گوشہ کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے؟
آیا خمودگیست؟
کیا نوجوان جو ہے وہ تھکن کا احساس کرتا ہے؟
آیا انحطاط ہے؟
یا نوجوان انحطاط کی طرف مائل ہے؟
یا نہ حضوری آکنده از عشق و ایثار و امید به آینده دارد؟
یا پھر نہیں، ان تمام باتوں کے برعکس ظهور دوران ظهور یا امام کے ظهور کے زمانے میں نوجوان عشق و ارادے سے آگے بڑھنے والا ہے.
معلوم است نوجوانانی پر از عشق، پر از شور، پر از احساس، پر از اراده، پر از شوق دور حضرت جمع میشن.
یہ یقینی سی بات ہے کہ نوجوان اپنے عزم و ارادے، شوق و اشتیاق، محبت اور چاہت کے ساتھ امام زمانہ کے گرد جمع ہوں گے.
وقت اینا میشن یاران مہدی،
اور یہ امام مہدی کے اصحاب و انصار قرار پائیں گے.
دور سپہر امامت میچرخن،
اور اس کے بعد امامت کے گرد گھومیں گے.
و دور شمع وجود آن بزرگوار پروانه جانفشانی میکنه،
اور اس امامت کی شمع کے گرد پروانہ وار گھومیں گے، طواف کریں گے.
نبی مکرم درباره آنان فرمود لم یسبقهم الاولون، هیچ کس بر اونا سبقت نگرفته، بر این جوانا.
رسول اکرم نے انہی نوجوانوں کے بارے میں کہ جن کا ذکر امام زمانہ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، انہی نوجوانوں کے حوالے سے بیان کیا کہ ان نوجوانوں پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا.
وَلَا يُدْرِكُ الْآخَرُونَ، آخرون ہم بے گرد پاؤ انہا نہیں رسان،
اور آخر میں آنے والے بھی ان تک نہیں پہنچ پائیں گے.
خوب بلزاس کتیاران حضرت میشن جوان.
بس یہی سبب ہے کہ امام کے اصحاب نوجوان ہیں،
چون یاران پیغمبر هم اینطور بودن.
کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے اصحاب بھی نوجوان تھے.
ولی این حرفا همه مالو 313 نفر ها،
بار بار تاکید ہو رہی ہے اس بات کی کہ نوجوانوں کی جو گفتگو ہو رہی ہے ان 313 افراد پر مشتمل لوگ ہوں گے کہ جو امام کے خاص افراد ہیں.
امیر المومنین فرمود،
امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ان اصحاب اصحاب القائم شباب لا کهول فیهم.
امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک مہدی کے جو اصحاب و انصار ہیں وہ سب کے سب جوان ہیں، ان میں کوئی سن رسیدہ نہیں ہے.
الا کالکحل فی العین،
صرف اس مقدار میں سن رسیدہ افراد امام کے اصحاب میں پائے جائیں گے کہ جس طرح آنکھ کے اندر سرما ہوتا ہے، جس مقدار میں آنکھ کے اندر سرما ہوتا ہے اسی طرح امام کے اصحاب میں سن رسیدہ افراد ہوں گے.
او کالملح فی الزاد، یا مثل نمک کہ در ایک مال و تجارہ ہست،
یا اسی طرح آنکھ کے اندر سرما جس کی مقدار ہوتی ہے، یا سامان کے اندر ایک نمک کی مثال ہے.
سوال، بابا ہمیں جایگاه ها رو در حکومت حضرت به جوان ها دادید و دیگران چه؟
بس ایک سوال ہے کہ آپ نے تو تمام اہم اہم پوسٹیں، اہم اہم مناصب، عہدے نوجوانوں کو دے دیے، تو دوسروں کا کیا ہوگا؟
حضور نوجوان ها لطمه ای به جایگاه پیران نمی زند.
نوجوانوں کی موجودگی سن رسیدہ افراد کی اہمیت میں کمی کا سبب نہیں بنے گی.
غیر از بیشترین 313 نفر عده زیادی دور حضرت جمع میشن، در بینشون پیرمرد هست، غیر پیرمرد هست، میان سال هست،
که این 313 افراد کے علاوہ جو افراد ہیں، جو لشکر ہے اس کے اندر سن رسیدہ افراد بھی موجود ہیں، نوجوانوں کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں،
و این سن رسیدگان میشون یاوران اون 313 نفر.
اور یہ جو 313 افراد کے علاوہ جو افراد ہوں گے جن میں سن رسیدہ افراد بھی ہوں گے، دوسرے افراد بھی ہوں گے، یہ ان 313 کا لشکر قرار پائیں گے.
سوال، خود حضرت پیر است یا جوان؟
ایک سوال پھر یہاں سامنے آتا ہے کہ خود حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف نوجوان ہیں یا سن رسیدہ ہیں؟
حضرت مجتبی سلام اللہ علیہ یہ عبارت دارن،
امام حسن مجتبی سے ایک عبارت یہاں پہ نقل کی جا رہی ہے،
ثم یظهره بقدرته تبارک و تعالی فی صورت شاب بدون 40 سنه، در یک صورت یک جوان کمتر از 40 سال.
امام حسین مجتبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام مہدی کے حوالے سے، ان کی عمر کے حوالے سے، کہ آپ خداوند عالم کی قدرت سے اس عالم میں ظہور کریں گے کہ آپ کا سن مبارک 40 سال سے کم کا لگے گا.
اما 313 فدائی داره حضرت،
اور 313 آپ کے فدائی ہیں، جانثار ہیں،
جانثار در حضرت،
جانثار ہیں،
کہ انہا میشن کارگزاران،
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حکومت میں اہم عہدوں پر فائز ہوں گے.
و نبی اکرم فرمود و علی عدت اصحاب طالوت الذین جاوز النهر. اصحاب طالوت چند نفر بودن؟ 313 نفر. اینم 313 نفرن.
اور ان خاص افراد کی تعداد کے بارے میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ان خاص افراد کی جو تعداد ہے وہ اسی تعداد کے مطابق ہے جس میں طالوت کے لشکر میں سے لوگوں نے نہر کو کراس کیا تھا، یعنی 313.
این رقم در بسیاری از روایات بین نقل شده بین شیعه و سنی آمده،
اور یہی تعداد یعنی 313 خاص افراد کی تعداد شیعہ سنی منابع میں تکرار ہو چکی ہے.
در یہ جو فرمود عدد انہا به اندازه لشکریان جناب طالوت ہے،
ایک روایت کے مطابق یہ بیان کیا گیا کہ امام کے خاص افراد کی تعداد طالوت کے لشکر کے مطابق ہے.
در روایت دیگر آمده به عدد اصحاب بدر امام 313 نفر بودن.
ایک روایت میں امام کے خاص اصحاب کا ذکر اس طرح سے ہوا کہ ان کی تعداد اصحاب بدر کے برابر ہے، یعنی 313.
حالا هر وقت این 313 جوان جمع شدن به حضرت ابلاغ میشه، وقت امام صادق فرمود لوجب علیه الخروج.
الله، جس وقت بھی 313 افراد کی تعداد، ان نوجوانوں کی 313 نوجوانوں کی تعداد مکمل ہو جائے گی، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام پر خروج واجب ہو جائے گا.
پس 313 نفر،
بس ذہنوں میں رکھیے کہ 313 کی تعداد
عدد لشکریان طالوت،
لشکری طالوت کے لشکر کے برابر،
عدد لشکریان پیغمبر اکرم در بدر،
جنگ بدر میں رسول اللہ کے اصحاب 313 کی تعداد کے برابر.
جان فشان،
یہ 313 وہ ہیں جو جان سے گزرنے والے ہیں.
تو اینجا اما ما عده روایات دیگری داریم که در متون آمده که اصحاب حضرت 5000 هستن.
بعض روایتوں نے یہ بھی بیان کیا کہ امام کے جو اصحاب ہیں ان کی تعداد 5000 ہے.
10000 هستن.
10000 ہے.
12000 هستن.
12000.
15000 هستن.
15000. یہ چار اور اعداد ملتے ہیں.
حالا چجور جمع بکنیم؟
ان دونوں باتوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ ایک طرف 313 اور ایک طرف بعض روایتوں نے 5, 10, 15, 12 بیان کیا.
313 نفر، 5000 نفر، 10000 نفر، 12000 نفر، 15000 نفر.
کس طرح سے ان باتوں کو حل کیا جائے کہ ایک جگہ 313 کی تعداد بیان کی گئی، بعض جگہوں پہ 5، بعض جگہوں پہ 10، بعض جگہوں پہ 12 اور کہیں 15؟
این 313 نفر جوانایی هستن که کارگزارن.
اس کو اسی طرح سے حل کیا جاتا ہے کہ 313 افراد کی تعداد وہ ہے کہ جو امام کے خاص افراد ہیں جنہوں نے حکومتی مسائل میں امام کا مدد کرنا ہے.
5000 و 10000 و 12000 و 15000 آنانی هستن که به اینها ملحق میشن.
اور ان 313 کے علاوہ جو تعداد بتائی جاتی ہے، 5000 ہو چاہے 10000 ہو چاہے 12 یا 15000 ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان 313 کے بعد امام کے لشکر کا حصہ بنیں گے.
جمع بین این روایات رو روایتی از امام صادق کرده،
اور ان روایات کو ایک جگہ پہ جمع کر کے بیان کیا جا سکتا ہے، امام صادق کی ایک روایت ہے.
امام صادق فرمود پس از اجتماع 313 نفر دور پیامبر، دور حضرت حجت،
امام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ 313 افراد امام حجت کے ساتھ جمع ہو جائیں گے.
حضرت مدتی را در مکہ اقامت میکنن،
امام ان 313 کے جمع ہونے کے بعد کچھ مدت مکینہ مکہ میں قیام فرمائیں گے،
تا 10,000 نفر ملحق بشن،
یہاں تک کہ پیچھے پھر 10,000 کا لشکر امام سے آ کے مل جائے.
بس 5,000 نفر، 10,000 نفر، 12,000 نفر کسانی هستن که ملحق میشن، در بین اینها پیر مردان هم هستن.
پس وہ جو تعداد ہے 5,000، 10,000، 12,000 یا 15,000، یہ وہ تعداد ہے جو 313 کی بیعت کے بعد امام سے آگے ملے گی، جس کے اندر یقیناً سن رسید افراد بھی شامل ہیں.
حضرت جواد، روایت زیاد دارم براتون میخونم،
بہت روایتیں میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں.
فرمود مع القائم صحیفت مختومه، با حضرت قائم یه صحیفه ایست که ختم شده،
نو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہدی علیہ السلام کے پاس، قائم کے پاس ایک ایسا صحیفہ، ایک ایسی کتاب موجود ہے جس پہ ایک مہر لگی ہوئی ہے.
فیہا عدد من اصحابہ، یعنی ہمیں 313 نفر،
اور اس میں ان اصحاب کی تعداد لکھی ہوئی ہے.
باسمائہم و بلدانہم و تبایعہم،
اور اس میں ان کی تعداد کے ساتھ ساتھ ان کے نام، ان کے باپ کے نام اور ان کی ممالک کے نام لکھے ہوئے.
اما یادتون باشه شب واقعه، یعنی شب ظهور، شب واقعه که شب جمعه است، حضرت ندا میده.
یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جس کو آغا نے کہا شب واقعہ، یعنی وہ رات کے جس کے اگلی صبح ظہور ہونا ہے، اس کو روایتوں نے شب جمعہ بیان کیا ہے، اور امام زمان علیہ السلام اس رات ایک صدا بلند کریں گے
در میان درب خانه خدا مسجد الحرام.
اور امام کہاں یہ صدا بلند کریں گے؟ خانہ کعبہ میں، حرم کے دروازے کے پاس.
و کنار رکن یمانی میستد،
اور رکن یمانی کے پاس کھڑے ہوں گے.
و بانک میزند،
اور ایک صدا بلند کریں گے.
ای فرماندهان من،
اے میرے سرداروں.
ای نزدیکان من،
اے میرے نزدیک لوگوں.
ای کسانی که پیش از ظهور من خدا شما رو مهیا کرده برای امروز من،
اور اے وہ لوگوں کے جن کو میرے ظهور سے پہلے خدا نے میرے لیے ذخیرہ کر کے رکھا اور مهیا کیا.
به سوی من بشتابید،
میری طرف آؤ.
به فرمان من گردن نهید،
میرے حکم پر اپنے گردنوں کو جھکا دو.
صدای حضرت در شرق و غرب عالم پیچیده میشه،
اور امام کی یہ صدا شرق و غرب میں سنی جائے گی.
یارانش این صدا رو میشنوند،
اور امام کے وہ خاص افراد اس آواز کو سنیں گے.
بعضیاشون در دل شب در محراب عبادت ایستادند و میشنوند،
اور وہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جو حالت عبادت میں اپنے اپنے مصلوں پہ کھڑے ہوں گے، انہیں یہ صدا سنائی دی جائے گی.
بعضی در رخت خواب خوابیدند و صدا رو میشنوند،
اور بعض اپنے بستروں پہ آرام کر رہے ہوں گے، اور وہاں ان کے کانوں میں صدا آئے گی.
شنیدن صدا ہمان، حرکت ہمان،
اور جیسے ہی آواز سنیں گے اسی وقت حرکت کر جائیں گے.
مبدأ حرکت کجاست؟ مقصد حرکت کجا؟
کہاں سے حرکت کرنی ہے؟ کہاں پہنچنا ہے؟
مبدأ حرکت از سراسر جہان ہے.
حرکت کرنے کی جگہ دنیا کے مختلف نقاط ہیں جہاں سے حرکت کریں گے، نکلیں گے.
313 نفر در ہر جای عالم ہیں،
کیونکہ 313 افراد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں.
ممکن ہے کہ در مراکش باشے،
ممکن ہے یہ کسی اور علاقے سے ہو،
یکی در اروپا باشے،
ایک یورپ سے ہو،
یکی در سندھ باشے،
مثلا ایک سندھ سے ہو،
یکی در تہران باشے،
ایک قد شمار تہران سے کیا جائے،
یکی در بصرہ باشے،
کوئی بصرہ سے آ رہا ہو.
مقصد حرکت سراسر جہان،
اور جو مبدا ہے جہاں سے یہ لوگ نکل رہے ہیں وہ مختلف جگہیں ہیں جہاں سے یہ سب نکلیں گے.
اما مقصد حرکت مکہ،
لیکن سب کا واحد مقصد مکہ ہوگا.
امام باقر فرمود،
پانچویں امام نے ارشاد فرمایا،
عزیزان اینا رو گوش بدید، با امام زمان آشنا بشید، با ظهور پیوند زنید.
ان باتوں کو سنیے، ان باتوں پہ توجہ دیجئے، بیداری سے سنیے، نوجوانوں کی اہمیت کو سمجھیے، امام کے ساتھ اپنے پیوند کو، رابطے کو بڑھائیے.
جوانان خودتون آماده کنید،
اے نوجوانوں اپنے آپ کو تیار رکھو،
قابلیت پیدا کنید،
اپنے اندر صلاحیتوں کو ابھارو،
شوق جان نثاری در رکاب حضرت بیابید،
جان سے گزرنا امام کی راہ میں اپنے اندر پیدا کرو جذبہ.
از خدا بخواہید یکی از اون 313 نفر بشید.
خداوند عالم سے طلب کرو اپنے لیے کہ ان 313 میں سے ایک کا شمار تمہیں بھی بنا کر دے.
بینا و امام باقر فرمود
پانچویں امام نے ارشاد فرمایا
بینا و شباب و شیعه لا ظهور منازلهم نیام عده‌ای از جوانای شیعه بالا پشت بوم منزلشون خوابیدن
امام نے ارشاد فرمایا کہ بعض شیعه نوجوان اپنے گھروں کی چھتوں پہ مثلا سو رہے ہوں گے
از توافو الی صاحبهم چون ابر تکه های ابر به طرف حضرت پرواز میکنن
اور اس حالت میں کہ جب آواز سنائی دی جائے گی بیدار ہو کے اٹھیں گے تو اس طرح امام کی طرف پڑھیں گے جیسے بادل سفر کرتا ہے
فی لیلت واحدہ
اور ایک ہی رات کے اندر
الا غیر میعاد هیچ وعده ای در کار نیست خبر ندارن
اور ان کو اس واقعے کی کوئی خبر نہیں ہوگی پہلے سے کوئی پہلے سے وعدہ نہیں دیا گیا ہوگا کہ آج کی رات جمع ہونا ہے
فیصبحون بمکہ چشم باز میکنن میرن تو مکہ
رات کو سوئے ہوں گے اپنے گھر پہ صبح جب اٹھیں گے یعنی آنکھ کھلیں گے بیدار ہوں گے تو مکہ میں اپنے آپ کو پائیں گے
از امام صادق پرسیدن آقا چگونه اینها به طرفت العینی به مکہ میرسن
امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کس طرح یہ نوجوان اور یہ گروہ پلک جھپکتے امام کی خدمت میں پہنچیں گے
بسم الله اعظم بسم الله الاعظم
امام نے ارشاد فرمایا کہ بسم الله اعظم کے ذریعے سے یہ پلک جھپکتے میں امام تک پہنچ جائیں گے
بھلے تو قرآن داری قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفك
یہی تو سبب ہے کہ جس وجہ سے قرآن میں بیان کیا گیا جب جناب آصف بن برقیہ سے پوچھا میں بیان کیا کہ اے جناب سلیمان میں آپ تک وہ تخت لا دوں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے
دیکھیے
باپ کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر تھا
ان وقت او علم من الکتاب رو دارے
اور اس کے بارے میں کہ جس نے پلک جھپکتے میں تخت بلقیس کو حاضر کیا قرآن نے کہا علم من الکتاب کتاب میں سے کچھ علم دیا گیا
اما امام زمانی که المنتهى الی موارث الانبیاء و لدیه آثار الاسفیا همه پیش اوست او چه میکنه
بس جس کے پاس علم من الکتاب تھا کتاب میں سے کچھ علم تھا اس نے پلک جھپکتے میں یہ کارنامہ انجام دیا تو امام زمانہ کے بارے میں تو یہ روایات موجود ہیں کہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں تمام چیزوں کا علم اور احاطہ رکھتے ہیں ان کی حکومت کیا شاندار ہوگی
در این باب روایات زیاد هست
بہت روایات ہیں اس بارے میں
اگر بخواهیم روایات رو متعرض بشیم بحث طولانی میشه
اگر ہم ہر روایت کی جانب جائیں گے تو بحث ہماری لمبی ہو جائے گی
اما یک آیه در قرآن داریم که آقا علی ابن موسی رضا این آیه رو معنا کرده
اور ایک آیت ہے قرآن کریم کی جس کو ہمارے آٹھویں امام نے ہمارے لیے معنی کیا ہے
اینما تکونو یاتی بکم الله هر جا باشید در یه لحظه خدا شما رو میرسونه
امام نے اس آیت کو بیان کیا آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے خدا تمہیں ایک لمحے میں پہنچا دے گا
اینما تکونو یاتی بکم الله
جہاں کہیں بھی ہوگے خدا تمہیں فوراً لے آئے گا
حضرت علی ابن موسی رضا فرمود وذالک والله ان لو قد قام قائمنا یجمع الله الی شیعتنا من جمیع البلدان
اور امام علی ابن موسی رضا نے ارشاد فرمایا قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کا حال بیان کر رہی ہے کہ جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو اس کے اصحاب کو پوری دنیا سے خدا اس طرح اکٹھا کر دے گا
و بعد حضرت امام صادق از حضور یاران در اون شب میگوید
اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام امام کے خاص افراد کا جو حضور ہوگا اس رات اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں
بطرفت العین به مکہ رسیدن
پلک جھپکتے میں مکہ پہنچ گئے
در بیت اللہ الحرام جمع میشن
بیت اللہ الحرام میں جمع ہو گئے سب
و بعد میرن تو کوچه های مدینه مکه میگن خب خونه ای برای خودمون چی کنیم برای اینکه بله استراحتی بکنیم شبه
اب چونکہ رات کا وقت ہے یہ پہنچ جائیں گے امام کی خدمت میں اس کے بعد بہرحال مکے میں جائیں گے اپنے لیے گھر اور استراحت گاہ کی تلاش کریں گے
مردم مکے میبینن بعد افراد ناشناس را افتادن برای اینکہ خونه اجاره کنن
اور مکے کے لوگ دیکھ کر تعجب کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس پہر رات کے اس پہر میں آئے ہیں اور یہاں پہ گھر کی تلاش میں ہیں
میگن عجب جوانای آمدن تو مکے کہ ما اینا رو نمیشناسیم تا به حال ندیدیم
اور ان نوجوانوں کو دیکھ کر مکے کے لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ عجیب نوجوان ہے جن کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا یہاں
نہ زنی دنبال ایناست نہ مردی دنبال ایناست خودشون تنها دنبال خونه میگردن
بغیر گھر والوں کے نہ کوئی ساتھ مرد ہے نہ کوئی اور عورت ہے نوجوان ہیں اور گھر کی تلاش میں
شب شب جمعه با یک ندا به طرفت العین همه در مکه حاضر.
پس شب جمعه ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے پلک جھپکتے میں سب وہاں پہنچ جائیں گے.
روز جمعه میاند
اور یہاں جمعہ کا دن طلوع کرے گا.
مکان دیدار کجاست و کجا دست بیعت میدهند؟
نوجوان رات کو اس صدا سنیں گے اور صدا سننے کے بعد مکے میں جمع ہو جائیں گے. یہاں تک کہ جمعہ کا دن طلوع کرے گا اب وعدہ جہاں وعدہ دیا گیا ہے وہ جگہ آئے گی.
مسجد الحرام,
مسجد
مکان
الحرام.
دیدار یاران جان فشانان با جان جانان,
اپنے معشوق سے ملاقات کی جو جگہ ہے وہ کعبہ ہے, اس کعبے میں جمع ہوں گے اپنے معشوق سے ملاقات کے لیے.
امام صادق فرمود, این روایت ببینید,
اس روایت کو غور سے سنیے گا.
رفته مکه در مسجد الحرام, عده دور امام صادق رو گرفتن, فرمود سیعتی من مسجدکم هازا, یعنی مکه, سلاس مئه و سلاس عشر رجلا.
امام مکہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد آپ ظاہراً حرم میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مکہ میں سے 313 نوجوان نکلیں گے, آئیں گے.
خب اینا میخوان حالا بیعت کنن
اور اب یہ عالم ہے کہ صبح ہو چکی ہے اور یہ 313 افراد بیعت کے لیے حاضر ہیں.
کیے مقدم باشے, اول جوانی کہ بیعت میکنے کیے؟
بس پہلا نوجوان جو بیعت کرے گا آگے بڑھ کے کون ہوگا؟
عزیزان من, اول کسی که در مکه با حضرت بیعت میکنه قبل از این 313 نفر جناب جبرائیله.
الله, این 313 نوجوانوں سے پہلے جو سب سے پہلی بیعت انجام دے گا آگے بڑھ کے وہ جناب جبرائیل ہیں جو امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں.
فیکون اول خلق اللہ یبایعه جبرائیل,
بس سب سے پہلی فرد کے جو آگے بڑھ کے بیعت کرے گا جبرائیل ہیں.
جبرائیل بیعت میکنے, بعد راہ باز میشه, جوان ها یکی یکی میان بیعت میکنن,
اور جب جناب جبرائیل بیعت کر کے ہٹیں گے پھر نوجوان آگے بڑھیں گے اور بیعت کا مرحلہ شروع ہوگا.
خب جبرائیل در این عالم کارش چیه کہ آمده بیعت کنه؟
خب جناب جبرائیل کا اس عالم میں کیا تعلق کام ہے کہ جو بیعت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں؟
میخواد به حضرت چی بگه با این بیعت کردنه؟
اپنی اس بیعت کے ذریعے امام کو کیا پیغام دینے آئے ہیں؟
جبرائیل در این عالم مقسم نعمت های علمی و معنوی خدا در عالم است و لذا قرآن رو میاره.
جناب جبرائیل اس دنیا کے اندر خداوند عالم کی علمی اور معنوی نعمتوں کی تقسیم کرنے کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں.
حالا آمده میگه منم هستم,
اور ایسی شخصیت کے جس کے ذمہ خداوند عالم نے علم اور معنویت کو اور قرآن کو ان کے ذریعے نازل کیا, وہ آ کے کہتے ہیں کہ میں بیعت کر رہا ہوں.
نعمت های باطنی و ملکوتی و علمی باید برای بشر واضح بشود,
اور اس بیعت کے ذریعے جناب جبرائیل کا پیغام یہ ہے کہ اب وہ مرحلہ ہے کہ جہاں دنیا کے اوپر علم و معنویت کے دریچے کھلنے والے ہیں.
اینجاست کہ جبرائیل دست به کار میشه,
لہذا یہاں پہ جبرائیل آگے بیعت کریں گے اور امام کی خدمت میں آئیں گے.
تقسیم میشه علم و معنویت,
اور اس کے بعد علم و معنویت کی فضا پروان چڑھے گی.
این بیعت مقدمه اون تقسیمه به یمن وجود حضرت حجت,
اور یہ بیعت امام زمانہ کے وجود کی برکت سے ہے.
چه می شود؟ ببینید علم گفتن 27 حرفه,
اور علم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ علم 27 حروف پر مشتمل ہے.
تا ظهور حضرت دو حرف از 27 حرف برای بشر واضح می شود,
اور ان 27 حروف میں سے امام کے ظهور سے قبل تک فقط دو حروف کا علم لوگوں پہ ظاہر ہو چکا ہوگا.
27-25 حرف دیگر بعد از ظهور حضرت,
اور ان 27 حروف میں سے 25 حروف کا علم امام کے ظهور کے بعد لوگوں پہ آشکار ہوگا.
خلاصش حالا میخوام یه خبری بهتون بدم.
ایک آپ لوگوں تک خبر پہنچا.
امام باقر فرمود یزی و الله سلاس مه و بزعت اشر رجلن فیهم خمسون امره.
چطور امام نے ارشاد فرمایا کہ 313 افراد آئیں گے, ان 313 میں سے 50 خواتین ہیں.
بله, از این 13 نفر کارگزار در نظام اسلامی حضرت حجت 50 تاشون زنن.
یعنی توجه رکھیے اس بات کی جانب کہ 313 کا جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ افراد ہیں جو امام کی حکومت میں مددگار ہیں، والی ہیں امام کی حکومت میں، ان میں 50 خواتین شامل.
بعد حضرت فرمود عده دیگر از خانم هم هستن که با حضرتن.
اس کے علاوہ اور خواتین بھی ہیں کہ جو امام کے لشکر میں.
13 امرأة اینا جدان،
یعنی وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں.
کہ یداوین الجرحا،
کچھ ایسی خواتین بھی ہیں کہ جو مریضوں اور مجروحوں کی نگہداری کریں گی.
وتقمن علی المرضا، مریضوں رو معالجہ میکنن،
یعنی میدان جنگ میں جو مجروح ہوں گے ان کی تیمارداری کریں گی، اور اس کے علاوہ جو مریض ہوں گے.
کان مع رسول اللہ صلوات اللہ و سلام علیہ،
اور ان خواتین کو جو یہ کام انجام دیں گی، شواہد دی گئی ہے رسول اللہ کے زمانے میں موجود ان خواتین سے جو جنگوں میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور جنگی مجاہدوں کا خیال رکھا کرتی تھیں.
از نژادهای گوناگون با حضرت هستند همین جوان ها،
مختلف نسلوں سے امام کے ناصر آئیں گے.
از نژادهای گوناگون
مختلف نسلیں ہیں جو امام کی خدمت میں آئیں گی.
اس 313 از نژاد خاصی نیستن، از قبیله خاصی نیستن.
ان 313 کا تعلق کسی خاص قبیلے اور قوم سے نہیں ہے،
از کشور خاصی نیستن،
کسی خاص ملک سے نہیں ہے.
چرا؟ چون این نهضت یه نهضت عدالت گستره.
کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ جس نے عدالت کو پوری دنیا پر قائم کرنا ہے.
یک نهضت عدالت فهم کنه،
ایک ایسی تحریک ہے کہ جس کے ذریعے سے عدالت کا پرچم پوری دنیا پہ پھیلنا ہے.
و چون چنین نجات پرستی در این نهضت معنا نداره.
سب جب ایسا ہے کہ اس تحریک کے ذریعے، امام کے اس انقلاب کے ذریعے عدالت نے پوری دنیا کو اپنے دائرے میں لے لینا ہے، تو پھر اس کو کسی خاص قوم و قبیلے سے مختص نہیں ہونا چاہیے.
313 نفر نه از قبیله خاصن، نه از طایفه خاصن، نه از مملکت خاصن.
لہذا اسی وجہ سے یہ 313 افراد نہ کسی خاص قوم سے تعلق رکھتے، نہ کسی خاص قبیلے سے، اور نہ ہی کسی خاص ملک سے.
یاران امام زمان از سراسر جہانن.
بس امام کے یہ خاص افراد پوری دنیا سے تشریف لائیں گے،
از دورترین شہر،
دنیا کے دور ترین شہروں سے بھی آئیں گے.
و به تعبیر روایات، کہ روایات جو میخونم اقصی البلاد،
اور جو روایت میں بیان کیا گیا عربی میں اقصی البلاد یعنی دور ترین
دور،
بہت دور کے علاقے.
یا از اقالیم الارض، این تعبیر هم آمده،
اقالیم الارض کا بھی ذکر کیا گیا ہے.
و بعد در بین اینا سیاه پوست هم هستن، در روایت هم هست،
اور ان لوگوں میں سیاه پوست بھی ہیں.
اگر شما میبینید در بعضی از روایت آمده که یاوران حضرت از عجم ها هستن، این عجم در مقابل عربه، فقط میخواد توبیخ کنه این عرب های متعصبه کل خر رو.
اگر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ روایتوں میں ملاحظہ فرمائیں، اور میں بیان کیا گیا روایتوں میں کہ امام کے اصحاب میں عجمی بھی ہیں، تو یہ عجمی عربوں کی سرزنش کے لیے بیان کیا گیا ہے، یعنی عرب لوگوں کے کان کو مروڑا گیا ہے کہ تم لوگوں نے ساتھ نہ دیا حق کا، دیکھو عجمیوں کے ذریعے سے کام انجام پائے گا.
البتہ عرب مومن و لائق هم هستن،
البتہ یہ مت سمجھیے گا کہ اس میں مومن عرب شامل نہیں ہیں، یقیناً وہ اپنی جگہ،
ولی در روایات داریم کہ خلاصه از ظاہراً از عربستان نیستن. عجیب
روایت یہ، ظاہراً روایت یہ بیان کر رہی ہے کہ ان اصحاب میں امام کے سعودی عرب سے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی وہاں کا کوئی عرب شامل نہیں.
اب نداره، ما به این کارا خیلی کار نداره، ولی در بین اعراب هم آدم های لایق هستن.
بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، لائق افراد
حالا
موجود ہیں ہر جگہ.
313 نفر جوان،
بس 313 نوجوان ہیں،
اما پیران و سالمندان اونا ملحق میشن ها، یادتون باشه. پس اینو میگم کسی ناامید نشه،
پس کوئی ناامید نہ ہو جائے. 313 نوجوان جو خاص افراد ہیں، اس کے علاوہ سن رسیدہ افراد بھی ہیں.
خب شعارشون چیه؟
ان لوگوں کا نعرہ کیا ہے؟
شعار این جمع چیه؟
یہ جب جمع ہوں گے تو کیا نعرہ لگائیں گے؟
بابا شعار ہر جمعی برخواسته از بینش اون جمعه.
جو لوگ بھی جمع ہوتے ہیں اور کوئی نعرہ لگاتے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق نعرہ لگاتے ہیں.
شعارها منشأش شعورهاست،
نعروں کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، جو شعور ہوتا ہے، وہ نعرے کا حصہ بنتا ہے.
معرفت ها،
معرفت جتنی ہوتی ہے اس کے مطابق نعرہ ہوتا ہے.
حالا شعور، اینها شعارشون چیه؟ بینش رو ببینید
ان لوگوں کا نعرہ کیا ہے، ان لوگوں کے شعور اور معرفت کی کیا ہے،
یا لسارات الحسین،
ان کا نعرہ کیا ہے، یا لسارات الحسین،
یعنی چھے
کیا مطلب ہے،
یعنی ای خونخواهان حسین بے پا خیزی، یعنی وقتش فرا رسید،
اے خون حسین کے طلبگاروں اٹھو، کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ حسین کے خون کا بدلہ لیا جائے.
ان شعار شعار انتقام ہے،
یہ انتقام کا نعرہ ہے،
کہ ایکی از آرمانهای اساسی شیعہ است،
کہ شیعت کے بنیادی آرزو میں سے ایک آرزو ہے خون حسین کا انتقام،
منتها در راستای اصلاح امت،
لیکن اس کے ذریعے سے امت کی اصلاح کرنا مقصود ہے،
زدودن انحرافها،
اسی نعرے کے ذریعے سے، اسی خونخائی کے ذریعے سے انحرافات کو ختم کرنا مقصد ہے،
شکلگیری ایک جامعہ دینی در سراسر جہاں،
اور اسی نعرے کے ذریعے سے ایک اسلامی مملکت اور اسلامی معاشرے کو پوری دنیا میں پھیلانا،
و ان صبح موعود،
اور وہ صبح موعود ہے،
انسانیت ثمر خلقت رو میبیند،
اور وہ مرحلہ ہے کہ جب انسانیت خلقت کے نتیجے کو دیکھ پائے گی،
و میبیند چه شده،
اور اس وقت حقائق آشکار ہوں گے،
کی شودی که از جمال جهان منور کنی، مشربه گرگومیش به هم برابر کنی، و نذر کردم گر عزیز من بیاید از سفر، روزها روزه بدارم شب نخوابم تا سحر، و سر راحت نشینم چون گدایی، که آیا تو بیایی یا نیایی، و یا لسارات الحسین، همین دعاییست که ما میکنیم، عین طالب و به دم المقتول به کربلا در دعای ندبه، و ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اهل بیت محمد، که در زیارت عاشورا هست. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.
اور یہی آل سارات الحسین کا نعرہ ہے جو ہم بھی لگاتے ہیں، دعائے ندبہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ این الطالب بدم المقتول بکربلا، کربلا میں بہنے والے نہ خون کا بدلہ لینے والا کہاں ہے. اسی طرح زیارت عاشورہ کے ٹکڑوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار جس وقت تو خون حسین کا انتقام لینے کے لیے امام منصور کو ظاہر کرے تو ہمیں بھی ان کے لشکر میں جگہ عطا فرمانا. والسلام علیکم و رحمت اللہ.
سوال؟ بله. این همه عرض داریم بابا سوال.
چه کار بکنیم که عملا از اصحاب ایمان باشیم؟
بله.
عمل خاصی هست؟
بله. بله. بگید بگید بخونید برای چه؟
سوال یه تھا که هم امام که ساتھی بننے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، عملی طور پر کوئی اس طرح کی بات بتائیے.
همرنگ مهدی بشید.
اس کا جواب یہ ہے کہ امام زمانہ کے رنگ میں رنگ جائیے، ڈھل جائیے،
ہم رنگ او بشید،
ان کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال دیجئے.
صفا و صدق،
سچائی،
گذشت و ایثار،
ایثار قربانی،
عبودیت و طاعت،
عبادت اطاعت.
خوب،
یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے امام کے
ان ہم رنگ او شدن است،
یہ ان کے ساتھ ان کے رنگ میں ڈھلنے والی بات ہے.
دیگه چی؟
دورہ غیبت میں نوجوان ان کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نوجوان پاکستانی سے وظیفہ دار ہیں، اور اسی سوال سے ملحق سوال ہے کہ اسلامی بیداری تحریک جو پوری دنیا میں چل رہی ہے، اس میں پاکستانی نوجوانوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟
فهم صحیح از اون چیز دارے اتفاق میں افتے،
پاکستانی نوجوانوں کا کردار یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اس وقت دنیا میں چل رہا ہے اسلامی تحریکوں کے ساتھ، اس کا صحیح ادراک کریں.
و یاد من باشد هر کس خودشو اصلاح نکند نمیتواند در اون مسیر قدم بردارد،
اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو اپنی اصلاح نہ کرے کبھی بھی وہ اصلاحی راستے پہ قدم نہیں رکھ سکتا.
نمیدونیم. بگید.
سوال یہ تھا کہ بعض روایت نے بیان کیا کہ 313 میں مومن آل یاسین، مومن آل فرعون، مالک اشتر، سامان فارسی وغیرہ بھی ہیں. آقا فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم.
اینا مربوط به رجعت ہے،
اور
اون یہ چیز دیگه است.
یہ رجعت ہے اور رجعت ایک دوسری چیز ہے.
ممکن ہے ولی من نمیدونم.
ممکن ہے کیسا ہو لیکن نہیں معلوم،
چون هیچ تحقیق نکردم.
کیونکہ اس بارے میں ہمیں تحقیق انجام نہیں دی.
دیگر چیز
سوال طولانی بات
علماء مدر پاکستان
نوجوان اور ایک جگہ جمع نہیں بھی کنا. سوال یہ کہ سوال بڑا سا ہے, اس کا خلاصہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہر جگہ نوجوان اکٹھے کیے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں کیوں نہیں یہ کام ہو رہا, مخصوصا علماء کرام کیوں نہیں نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے میں.
میں نے اشکال رو وارد می دونم ولی یہ سوال از شما می کنم, شما چقدر سراغ انہا میرید؟
کہتے ہیں میں اس سوال کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں, سوال بالکل صحیح ہے کہ کیوں یہاں پہ کام نہیں ہوا, علماء کیوں نہیں نوجوانوں کو ایک جگہ لا رہے, لیکن میں یہ سوال آپ کی طرف پلٹا رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں علماء کی طرف پلٹا.
آقایون نیستن کہ اینجا درست جواب بدن, بگن شما چرا نمی آئید, دروازه هم اگه گل دروازه بان نداشته باشه گل میخوره. الان همینطور شد, دروازه فوتبال اگر دروازه بان نداشته باشه گل میخوره.
یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر فٹ بال جب کھیلی جاتی ہے تو گول کے اوپر گول کیپر نہ کھڑا ہو تو دوسری والی ٹیم گول مار کے چلی جاتی ہے, یعنی ٹیم نہیں ہے موجود, لیڈر موجود نہیں ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے مسئلہ ہے. آپ آگے بڑھیں, آپ بھی نوجوانوں کی علماء کی طرف جائیں, سب جمع ہو جائیں ایک ساتھ.
ممکن آقایون ہم بگیں شما چرا سراغ ما نمی آئید,
ممکن ہے یہی اعتراض جو یہاں سوال میں کیا گیا علماء پہ علماء آپ کے اوپر کر دیں کہ ہم تو کھڑے ہوئے میدان میں, لوگ نہیں آتے ساتھ نہیں دیتے.
ببینید از دو طرف باید عشق و اشتیاق و علاقه و تکلیف و وظیفه احساس بشه,
یعنی دونوں طرف سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے, علماء کی طرف سے بھی, نوجوانوں اور لوگوں کی طرف سے بھی.
یادتون باشه بنده اون وقت که جوان ها میان یا دیگران فرق نمی کنه مسئله ازم بپرسن, دلم میخواد با بشاشت و وقت گذاشتن جواب بدم.
خب میں یہ چاہتا ہوں کہ سوالوں کا جواب دوں, اور اس سے پہلے کی بات میں متوجہ نہیں ہوا آگا نے کیا بیان کیا تھا.
خب پس چی شد؟ اشتیاق, شوق طرف,
شوق اور اشتیاق, یعنی دونوں طرف شوق ہو, اشتیاق ہو, ایک دوسرے سے محبت ہو, اور اس کے ساتھ آگے بڑھیں ایک دوسرے کے ساتھ.
دیگر چی؟ خوب
دیکھنا, امام کے ظہور کے وقت کسی یہودی حکومت کا ذکر نہیں ہے, تو کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ظہور امام سے پہلے اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا انشاءاللہ؟
انشاءاللہ ان دردسر بر دولت حضرت حجت نخواهد بود انشاءاللہ, ان رو همین بیداری اسلامی تمام خواهد کرد
انشاءاللہ. یہ اسرائیل امام زمانہ کے ظہور تک نہیں کھچ پائے گا, یہی جو پورے ممالک میں اسلامی ممالک میں بیداری پیدا ہو چکی ہے, یہی بیداریاں اسرائیل کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیں گے.
مصریا کافی اس کے آپ تو دہانشوں کنن بریزن اسرائیل آپ میبرے,
اور اس کام کے لیے مصریوں کی اتنی تعداد کافی ہے کہ اگر وہ فقط اپنے منہ سے لعاب دہن بھی پھینکے تو اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے.
حضرت خوب دیگر چی تمام شد؟
نا
چرا ہے یہ کہ عملی رو بگید کہ باید در رکاب امام باشیم از اون عمل. سوال دوم, آیا برادران اہل سنت هم در
خب ببینید چه عملی بکنیم که از یاران امام زمان باشیم.
سوال پوچھا گیا تھا کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو انجام دے کر امام کے سپاہی بن جائیں.
یک چیز بهتون بگم, ما نوجوان که بودیم خیلی دنبال این حرفا بودیم,
ہم جب جوان تھے تو ان باتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ کرتے تھے.
یه آقای وقت که دید ما داریم آره میگیم میخواییم ولی چه کار کنیم, از همین سوالا دیگه
ہم ہمیشہ یہ پوچھا کرتے تھے کیا کریں, کہ کس عمل کو انجام دیں, کس طرح سے ہم امام کے پاس جائیں, کیا کریں.
او بے من گفت بھائی کہ تو خوب بشو خود حضرت میاد.
اسی طرح ہم نے ایک عالم سے, ایک بزرگ شخصیت سے پوچھا کہ کیا کروں, کیا کروں, کیسے امام تک پہنچوں. انہوں نے جواب دیا کہ تم اپنے آپ کو اچھا بنا لو, امام خود تمہارے پاس آ جائیں گے.
یاد تم بشے خوب بشی عنایت حضرت حض,
بس ذہن میں رکھیے آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجیے, پاک کر لیجیے, امام خود آپ کی طرف آئیں گے.
مشکل سر خوب شدن ہے,
اصل مشکل پہنچنا نہیں ہے, اصل مشکل اپنی اصلاح ہے.
از اون طرف من این ایس, از این طرف من ہے,
اس طرف سے راستہ بند نہیں ہے, اس طرف سے راستہ بند ہے, ہم نے راستہ بلاک کیا ہوا ہے.
خرابی از خود ماست, ما
هم قبول, ہماری اپنی مشکل ہے, اس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں, ہماری اپنی مشکل ہے.
یہ چیز براتون بگم خیلی عجیب ہے,
ایک عجیب نقطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں,
ان رو یادتون باشے ہمیشہ عمل کنید,
اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہیے گا.
من سالیانی بود نماز آقای می رفتم,
میں ایک بزرگ
بعضن
میں ایک بزرگ کی نماز میں کئی عرصے تک شرکت کرتا رہا.
و معمولاً ادعیه ای رو که در قنوت ایشون میخوندن ادعیه خاص توحیدی بود.
اور ان کے قنوت میں جو دعا ہوتی تھی وہ دعا معمولاً توحیدی مطالب پر ہوا کرتی تھی.
وحدہ وحدہ انجز وحدہ نصر عبد اینطور چیزا.
جو دعائے وحدت کے جملے آغا نے پڑھے اس طرح کی دعا ہوتی تھی.
ہاں خیلی دعا ادعیه توحیدی بود. این اواخر که چند بار نماز ایشون دادن اللهم کن لولی که الحجت ابن الحسن میخونن.
اور آقا فرما رہے ہیں کہ پھر ان کی اپنی زندگی کے آخری ایام میں میں نے دیکھا کہ ان کی نماز جماعت ان کی نماز میں جو قنوت ہے اس کے اندر ان دعاؤں کے بدلے دعائے سلامتی امام زمانہ آ گئی اللهم کن لولی که الحجت ابن الحسن کے نام سے جو ہے.
در یہ نوشتے ہی از یکی از خصیصین ایشون
ان کے خاص مورد اعتماد افراد میں سے کسی نے ایک کتاب لکھی
کہ این آقای مبشر باش انس داشته در تهران.
آقای امجد کی جانب ظاہراً اشارہ ہے. آقای امجد تهران یونیورسٹی کی ہاسٹل کے مسجد کے پیش امام.
خب ایشون از آقا پرسیده بودن که آقا چی شده که دیگه تغییر دادید دعا رو.
پس امام اون بزرگوار کے انہیں شاگرد نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی دعا کو تبدیل کیوں کر دیا, قنوت کی دعا چینج کیوں گئی آپ کی.
ایشون فرموده بود گلایه حضرت, فرموده به من دعا نمی کنید.
عجب. جو بزرگ توحیدی قنوت پڑھا کرتے تھے یعنی جن کے قنوت میں توحید اور اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھیں انہوں نے چینج کیا قنوت کو, دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھنا شروع کر دی قنوت میں مستقل. انہوں نے شاگرد نے پوچھا آپ نے کیوں تبدیل کیا اس عمل کو. کہا امام نے مجھ سے ایک دن گلا کیا, میرے لیے دعا نہیں کرتے ہو تم.
و در دعا و در قنوت نمازتون هم بخوانید اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن.
بس میں بھی آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے نماز کے قنوت میں بھی پڑھا کریں اللهم کن لولیک.
این یک. خب دیگه چی؟ بس دیگه نه.
اهل سنت
بندگان خدا بس چیکار داریم.
خب درود بھیجیے محمد و آل محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حجت الاسلام والمسلمین آغا ابو الفضل باہدینی کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں کچھ وقت نکالا اور اپنے علم سے ہمیں کچھ کلمات عنایت کیے. اور پروگرام کے اختتام پر ایک اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ اس اعلان کے بعد دعا امام زمانہ سے اس محفل کا باقاعدہ اختتام کر دیا جائے گا. اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.